سدا رنگ ہفتہ وار ادبی پروگرام پیش کر رہے ہیں اسد نذیر.
ہفتہ روزہ ادبی مجلے سدا رنگ کے ساتھ اسد نذیر حاضر ہے اور سامعین کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہے. اس شمارے کی صوتی جھلکیاں. روبرو تنقید نگار اور محقق پروفیسر شمیم طارق سے ہمارا مکالمہ.
تو تنقید اور تحقیق اور تخلیق تینوں طرف میری توجہ رہی. میں مختلف اوقات میں تقریباً بھی ہم نے مضامین لکھے, تنقیدی مضامین لکھے, کچھ غزلیں بھی کہیں, اور سب کی کتابیں تقریباً 18 کتابیں میری شائع ہو چکی ہیں, جس میں بعض کتابیں تو ایسی ہیں کہ ان کے 6 ایڈیشن شائع ہو چکے ہیں.
کلام شاعر بزبان شاعر. آج آپ دو شعرا کا کلام سنیں گے, جناب تحسین فاروقی اور جناب کوثر مظہری.
ہر ہر قدم ہے رقص اجل ان دنوں بہت, اے یار دیکھ بھال کے چل ان دنوں بہت, اور جل بجھ کے رہ نہ جائے یہ رویدگی تمام, چھانے لگا زمین پہ زحل ان دنوں بہت.
پتلیوں پر رقص کرنا ہی کمال فن نہیں, درد کے آنسو کو تو پہم روانی چاہیے, ایک سنہرا خواب میری نیند کو درکار ہے, خواب کو بھی نیند ہی کی پاسبانی چاہیے.
تفہیم غالب دیوان غالب کی غزل نمبر 220 کی انگریزی اور اردو میں تشریح ڈاکٹر سرفراز خان نیازی کی زبانی.
ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے آپ کی خدمت میں پیش ہے. بے شمار لوگوں نے اس غزل کو گایا ہے, تو اس مناسبت سے میں بھی اس کے جو اشعار ہیں وہ آپ کو سارا خان کی زبانی سناؤں گا, اور پھر حسب معمول ان کی تشریح اور انگریزی میں ترجمہ.
ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے, بہت نکلے میرے ارمان لیکن پھر بھی کم نکلے.
A thousand longings such that upon each one the breath would depart, a lot of my wishes came to fruition but still very few came out.
اور آخر میں جناب حیات اللہ انصاری کا افسانہ ہستے آنسو سنائیں گے خالد حمید.
پھر جب وہ جیل میں ملنے آئی تو میں اس سے یہی کہتا کہ تو یہ جوانی مرد بنا کیسے بتائے گی مورکھ, جا کسی کی ہو جا, مگر بھگوان جانتا ہے کہ اس بات کے کہنے سے میرا کلیجہ پھٹ جاتا تھا. پھر میں نے اپنے جی میں کہا کہ تیرا کلیجہ پھٹتا ہے تو پھٹ جائے, مگر یہ تو سوچ کہ یہ چھوکری عمر قید والے کی پتنی بن کر جیے گی تو کیسے جیے گی.
یہ تھی ہمارے اس مجلے کی صوتی جھلکیاں.
وائس آف امریکہ سے اردو میں طویل دورانیے کی نشریات میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر آپ روزانہ سن سکتے ہیں, جس میں پاکستان, جنوبی ایشیا اور پوری دنیا کی تازہ ترین خبریں, حالات حاضرہ اور عام دلچسپی کے فیچر, طویل دورانیے کے مذاکرے, اہم خبروں کے تجزیاتی جائزے اور میگزین پروگرام شامل ہیں. وائس آف امریکہ کی اردو سروس پاکستان کے وقت کے مطابق روزانہ شام 7 سے صبح 7 تک جاری رہتی ہے. ہمارے ان پروگراموں میں خبروں کے علاوہ صحت, خواتین اور نوجوانوں کے مسائل, تعلیم, امریکی زندگی اور عام دلچسپی کے لاتعداد موضوعات پر فیچرز اور انٹرویوز شامل ہوتے ہیں. مبصرین اور تجزیہ کاروں کے ساتھ ساتھ آپ بھی اس میں شرکت کر سکتے ہیں. پاکستان سے مفت ٹیلیفون اس نمبر پر کیا جا سکتا ہے 0800-777-789. نمبر ایک بار پھر نوٹ کر لیجئے 0800-777-789.
پروفیسر شمیم طارق صاحب کا تعلق بھارت کے مدھیہ پردیش صوبے سے ہے. انہوں نے شاعری سے نسبتاً کنارہ کشی کر کے تنقید اور تحقیق کی طرف توجہ کی. توجہ اس لیے کی کہ انہیں ادب سے متعلق بعض مفروضات سے اختلاف تھا, اور وہ اس کھوج میں لگ گئے کہ اصل صورت احوال کیا ہو سکتی ہے. اس کے ساتھ وہ تصوف کی طرف بھی متوجہ ہوئے اور بھکتی تحریک سے موازنے کی بحث میں الجھ گئے. مگر ان تمام مصروفیات کے ساتھ ساتھ شاعری بھی کبھی کبھار جاری رہی. ان سے ہماری بہت سی باتیں ہوئیں. سنیے پروفیسر شمیم طارق سے ہمارا مکالمہ.
جی, میں جس خانوادے سے, میری پری 40 سال میری عمر کے بامبے میں گزرے ہیں, لیکن میری پیدائش بنارس کی ہے, یو پی کا ایک شہر ہے بہت مشہور.
جی,
تو میری پیدائش وہاں کی ہے, بچپن میں ہی میں یہاں آ گیا تھا. میرے خاندان کا ماحول, گھر کا ماحول بہت علمی اور ادبی تھا, تو مجھے وہاں وراثت میں ملی وہ چیزیں. اور میں کامرس کا اسٹوڈنٹ تھا, لیکن اردو کی طرف راغب ہو گیا, یہی میرا شوق اور مشغلہ بھی بن گیا, یہی زندگی کی ادا بھی بن گئی. تو تنقید اور تحقیق اور تخلیق تینوں طرف میری توجہ رہی. میں مختلف اوقات میں تقریباً آدھے بہت سال پر بھی ہم نے مضامین لکھے, تنقیدی مضامین لکھے, کچھ غزلیں بھی کہیں, اور سب کی کتابیں تقریباً 18 کتابیں میری شائع ہو چکی ہیں, جس میں بعض کتابیں تو ایسی ہیں کہ ان کے 6-6 ایڈیشن شائع ہو چکے ہیں. جیسے ہماری ایک کتاب ہے شرف محنت و کفالت, اس میں لیبر کی ڈگنیٹی پر ہم نے بات چیت کی ہے کہ کتنی اہمیت دی گئی ہے اس کو, جس کو لوگوں نے اپنی زندگی میں عمل جس پر نہیں کیا ہے. اس کے 6 ایڈیشن آئے اور ختم ہو گئے. اسی طرح غالب کے بارے میں بہت بڑی, ساری دنیا کی طرح میں بھی غالب کا بہت بڑا مداح ہوں. غالب کی شاعری گنجینے, ہر لفظ جو ہے گنجینے معنی کا تلسم ہے, اس کی عظمت کا اعتراف کرتا ہوں. رشک سے دیکھتا ہوں اس کی شاعری کو, اتنا بڑا شاعر صرف اردو میں نہیں دوسری زبانوں میں بھی شاید ہی کوئی ہو. مگر ان سب جنگ آزادی, 1857 کی جنگ آزادی کے پس منظر میں جب ہم ان کا کردار دیتے ہیں, تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ وہ جو دعوے انہوں نے کیے ہیں وہ دعوے سچے نہیں تھے. اسی طرح ایک اور ہے کہ غالب بہادر شاہ ظفر اور 1857, اس میں بھی اسی موضوع پر ہم نے کچھ باتیں کہی ہیں. پھر تصوف اور بھکتی کا میں نے تقابلی مطالعہ کیا ہے کہ بھائی تصوف کیا ہے اور بھکتی کیا ہے, اور اس کے حدود کہاں ملتے ہیں اور کہاں نہیں ملتے ہیں, کہاں زبردستی ملانے کی کوشش کی گئی ہے. پھر ابھی جامعہ ملیہ نے مجھے مدعو کیا تھا کہ رابندر ناتھ ٹیگور پر ایک کمپریہنسو بک جو اردو والوں کے لیے ہو, جس کو پڑھ کے ایک ہمادیر تصوف ہمارا جو ہے تعارف ہو جائے ٹیگور کا اردو والوں سے. تو وہ کتاب 2 مہینے رہ کے میں نے وہاں پہ کی ہے, وہ بھی کتاب چھپ گئی ہے. مرزا مظہر جانے جانا پر ایک مونوگراف میں نے لکھا, نجی بشپ ندوی پہ لکھا ہے. تو یہ سب کتابیں چھپ گئی ہیں. تو ٹوٹل میری 18 کتابیں اس وقت منظر عام پر آ چکی ہیں, اور سب الگ الگ موضوعات پر ہیں. اس میں ادبی تحقیق بھی ہے, ادبی تنقید بھی ہے, اور تصوف بھی ہے, تاریخ بھی ہے, تقابلی مطالعہ بھی ہے, لسانیاتی مطالعہ بھی.
آپ کا کوئی شعری مجموعہ تو شائع نہیں ہوا؟
نہیں, شعری مجموعہ جب میری عمر مطلب 80 یا 81 میں, سوری 82 میں میرا شعری مجموعہ شہرت کے عنوان سے شائع ہوا تھا, لیکن اس میں شاعری اس وقت کی ہے جب میری عمر 20 سال سے کم کی تھی. شاعری قدرت نے شاعر پیدا کیا ہے تو شعر تو ہوتے رہتے ہیں, لیکن لاسٹ میں شعر کا یاد کیا یا کسی پرچے پہ لکھ دیا وہ غائب ہو گیا. نثر پر توجہ اتنی زیادہ رہی کہ شاعری کی طرف توجہ دینے کی یا اس کو سنبھالنے کی فرصت نہیں ملی. تو وہ 20 سال کی عمر کی جو شاعری تھی وہ شہرت کے عنوان سے 82 میں شائع ہوئی تھی. اس کے بعد دوسرا مجموعہ نہیں آیا. آپ کو اس کو نئے سرے سے مرتب کر دوں میں.
تو یہ فرمائیے کہ آپ نے کہا کہ شاعری آپ نے ابتدائی عمر میں کی, اور اس کے بعد پھر آپ تنقید اور تحقیق اور نثر کی طرف متوجہ ہو گئے, تو کیا شاعری ترک کر دی یا کبھی کبھی کہتے رہے؟
نہیں, وہ کہتے ہیں کہ بنتی نہیں ہے بعد آؤ ساگر کہے بغیر. تو وہ شاعری کو میں چھوڑنا بھی جاؤں تو نہیں چھوڑ سکتا, اس لیے کہ شاعری مجھے نہیں چھوڑتی ہے. کبھی راستے میں سفر کر رہا ہوں, ہوائی جہاز میں ہوں, ٹرین میں ہوں, بس میں ہوں, تو شعر آنے نازل ہونا شروع ہو جاتے ہیں, کیونکہ کیفیت میں کوئی بات ہوئی تو شعر نازل ہونا چاہیے. تو قدرت نے مجھے شاعر پیدا کیا ہے تو وہ شعر کا نزول ہوتا رہتا ہے. اب اس پر جتنی توجہ دی جانی چاہیے یا سوئی دی جانی چاہیے تھی, اس کو سنبھالنا چاہیے تھا, وہ کچھ کمی ہوئی ہے اس میں, اور اس کی وجہ میری نثری مصروفیات رہی ہے. جی,
تو یہ نثری مصروفیات کی وجہ کیا آپ کسی قسم کے تدریس کے پیشے سے متعلق تھے یا کیا وجہ ہوئی؟
نہیں, وہ ایک میری طبیعت کا یہ تھا کہ جو جس طرف جو باتیں مشہور ہو گئی ہیں, میرا بچپن سے یہ خیال رہا ہے کہ اگر مفروضات کو بر وقت چیلنج نہ کیا جائے تو وہ مسلمات کا درجہ حاصل کر لیتی ہیں. تو بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو غلط مشہور ہو گئی ہمارے یہاں, پھر تجسس یہ ہوا کہ بھائی یہ غلط مشہور ہو گئی ہیں تو ان کی درستی کی کیا صورت ہوگی, تو پھر اس کی طرف توجہ کی, تحقیق کی, نکالا, لکھا, تو اس میں وقت جانے لگا وہ. اس میں کوئی اور شاعری سے عدم توجہی کی طرف نہیں, لاشعوری طور پر عدم توجہی برتی میں نے اپنی شاعری سے, نہ یہ نثر ایک ضرورت کے تحت لکھنا شروع کیا میں نے. پھر یہ بھی جذبہ تھا کہ آج کل کی شاعری اور آج کل کے مشاعرے معیار اتنا گرتا چلا جا رہا ہے اور شاعر شاعری کرنے والوں کی تعداد اتنی زیادہ ہو گئی ہے, شاعروں کی, متر شاعروں کی, نا شاعروں کی, کہ ہم نے کہا کہ اس بھیڑ سے الگ دکھنے کے لیے ذرا یہ بھی ضروری ہے کہ نثر کی طرف خصوصی توجہ دی جائے.
تو جن موضوعات کا آپ نے تذکرہ کیا ہے نثر میں, تو وہ اس میں خاصا تنوع ہے, یعنی ایک طرف تصوف ہے, ایک طرف غالب ہے, ایک طرف شرف محنت ہے. تو یہ جو تنوع تھا اس کی کیا وجہ تھی, یعنی کسی ایک خاص تنقید کے یا تحقیق کے کسی ایک خاص ڈگر پہ چلنے کے بجائے آپ نے مختلف موضوعات کو منتخب کرتے رہے؟
ہاں یہی میں نے عرض کیا نا کہ وہ دل میں یہ خیال تھا کہ بھائی یہ چیز مشہور ہو گئی تو کیوں مشہور ہو گئی, اور یہ جو مشہور ہو گئی وہ حقیقت بھی ہے کہ نہیں حقیقت ہے. تو یہ تجسس جو تھا مجھے تنوع کی طرف لے گیا, اور تنوع جو ہے وہ محنت چاہتا تو اس کے انہمات کی ضرورت تھی, تو اس میں لگ گیا, اس کی قیمت بھی چکائی. یہ کہ تحقیق کر کے تنقید کر کے آپ وہ شہرت نہیں حاصل کر سکتے جو مشاعروں کی شہرت ہوتی ہے, یا جو 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 جس طرح سے انٹرٹینمنٹ کر کے آپ حاصل کر سکتے ہیں. تو ہم نے اس کو گمنامی کو, قلندرانہ اور درویشانہ زندگی کو جو سچائی کی اشاعت میں گزرے, میں نے اس کو تبدیل دی.
پروفیسر شمیم طارق سے ان کی اپنی ادبی سرگرمیوں کے ساتھ ساتھ معاصر ادب پر بھی گفتگو ہوئی. اس کے بھی چند اقتباسات آپ کو سنوائیں گے, مگر اس سے قبل یہ اعلان.
ہمارے کال ان شوز میں آپ براہ راست حصہ لے سکتے ہیں روزانہ رات 8 سے 9 بجے اور 10 سے 11 بجے تک. وائس آف امریکہ واشنگٹن میں موجود میزبان اور پروڈیوسر آپ سے براہ راست گفتگو کے لیے منتظر ہیں. رابطے کے لیے مفت ٹیلی فون لائن کا نمبر ہے 0800-777-8789. زیر بحث موضوعات پر اظہار خیال کیجیے رات 8 بجے سے 9 بجے اور پھر رات 10 سے 11 بجے تک. ہماری یہ لائن گوش بر آواز رہے گی. ہم سے بات کیجیے, آپ کی آواز ہماری آواز ہے. یاد رکھیے, وائس آف امریکہ کی اردو نشریات 972 کلو ہرٹز پر نشر ہوتی ہیں.
اعلان سے قبل آپ پروفیسر شمیم طارق کی گفتگو سن رہے تھے. ان سے ہمارا مکالمہ جاری ہے. سلسلہ کرام کو آگے بڑھاتے ہیں پروفیسر شمیم طارق کے مزید جوابات. تو طارق صاحب, یہ فرمائیے کہ اب جو آپ نے یہ جو اردو میں کتابیں لکھی ہیں اور ان کے کئی کئی ایڈیشن شائع ہوئے ہیں, تو ہندوستان میں اردو کے پڑھنے والے کیا موجود ہیں؟ ان میں اضافہ ہو رہا ہے یا کمی ہو رہی ہے؟
جی آپ دیکھیے, ایسا ہے کہ اردو کی تعلیم میں کہیں نہ کہیں کمی تو آئی ہے آزادی کے بعد مسلسل, لیکن بعض حلقوں میں کمی آئی ہے تو بعض حلقوں نے اس کی تلافی بھی کر دی ہے. جیسے ہمارا مہاراشٹر ہے جو جہاں ہم رہ رہے ہیں, بمبئی جس کا ایک شہر ہے, تو ریاست مہاراشٹر میں اردو پڑھنے پڑھانے والوں کی تعداد خاصی ہے. اس سے لگا ہوا جو دوسری ریاست ہے کرناٹکا, وہاں پہ بھی بہت بڑی تعداد ہے. پارٹ آف تمل ناڈو جو ہے وہاں بھی اردو ہے. بہار میں کم ہے, پہلے جیسا نہیں ہے. یو پی میں حالات زیادہ خراب ہوئے, تو وہاں مدارس اسلامیہ جو تھے وہاں سے اس کی تلافی ہوتی چلی گئی, اور اب جو ہے غیر مسلم بھی اردو تعلیم کی طرف راغب ہو رہے ہیں. یہ ایک بڑی اہم بات میں بتا رہا ہوں کہ جو جنہوں نے چھوڑ دیا تھا بالکل, ابھی کئی اسکولوں میں نے دیکھا کہ بھائی 2-4 ہی صحیح, لیکن لڑکیاں بھی اردو ذریعہ تعلیم سے, اردو میڈیم سے تعلیم حاصل کر رہی ہیں, جس سے کر رہے ہیں. تو بہت اچھی اگر ہم صورتحال نہ کہیں تو بہت بری بھی نہیں ہے. اور اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ بھائی میری کتاب کا 6 ایڈیشن شائع ہو رہا ہے, 2 ایڈیشن شائع ہو رہا ہے. بہت زیادہ 5,000-10,000 کی نہیں بالکل, لیکن کوئی 1,000 کا ایڈیشن ہے, کوئی 500 کا ایڈیشن ہے. اتنے لوگ پڑھنے والے تو ہیں, تب تو چھپ رہا ہے اور وہ اسے تقسیم ہو رہا ہے.
تو طارق صاحب, یہ آپ نے کسی خاص شعبے میں تخصیص بھی کی, یعنی بالخصوص آپ نے توجہ اس پر دی, مثلا شاعری پر یا تصوف پہ, یا کوئی خاص آپ کا کی تخصیص رہی؟
نہیں, مطلب تشخص کا مطلب یہ ہے کہ جو موضوع ہمیں یہ لگا کہ بھائی اس پر نہیں لکھا جا رہا ہے, تو اب علمی ادبی مضامین, تنقیدی مضامین, تحقیقی مضامین, جو لکھنے والے جو ہیں کتنے آدمی ہیں, آپ انگلیوں پہ گنیں گے, آپ 2-4 نام آ جائیں گے زیادہ سے زیادہ. تو اس خلا کو پر کرنے کی میں نے کوشش کی, اور بغیر کسی دعوے کے. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ میں نے جو لکھ دیا وہی حد سے آخر ہے, نہیں بھائی, یہ علم و ادب کا کام جو ہے اپنا کام کرتے رہنا ہے, وقت اس کی اصلاح کرے گا, اچھی باتیں آئیں گی. لیکن جو بڑے بڑے لوگوں نے اس کی حوصلہ افزائی کی, اور جیسے نثار احمد فاروقی ہمارے یہاں تصوف پر کام کرنے والے, بہت بڑا نام تھا, تصوف پر بستی میری شائع ہوئی, تو ان کی زندگی کی آخری تحریر میری کتاب پر ہے, بستر مرگ سے انہوں نے اس پر لکھا تھا. صوفیہ کی شہری بصیرت میں شری کرشن, اس کا مقدمہ پروفیسر گوپی چند نارنگ نے لکھا ہے, اور انہوں نے لکھا کہ یہ سنگمیل علمی کتاب ہے. گورنمنٹ آف انڈیا کا ایک پروجیکٹ تھا, اس کو بڑے مکمل کیا تھا, تقریباً 300 صفحے کی کتاب ہے. وہ کہا کہ یہ سنگ, اسے ہیڈنگ ہی لگایا کہ سنگمیل علمی کتاب ہے. تو اور اس طرح سے جتنے اہم غالب والی جو کتاب ہے, قاضی لال گپتا رضا نے کہا کہ بھائی اس میں بہت سی چیزیں ایسی ہیں جس میں شمیم طارق نے مجھ سے اختلاف کیا ہے, لیکن اب میں یہ مانتا ہوں کہ شمیم طارق کی رائے صحیح ہے. تو یہ بڑے لوگ تھے, انہوں نے حوصلہ افزائی کی, اور مجھے جہاں ضرورت پڑی میں نے ان سے استفادہ کیا, اور یہ میں چاہتا ہوں کہ یہ سلسلہ آگے بڑھے. ہمارے بعد بھی آئیں گے, میں 60 کی عمر کو پورا کر چکا ہوں, آگے بڑھ رہا ہوں, اب 60+ ہو چکا ہوں. اب یہ لوگ تو لائی سے بدل 83-85 سال کی عمر کے تیز ہو گئے بھاگات, تو اب ہمارے بعد کے لوگ آئیں اس میں. اچھا, پھر ایک چیز اور میں آپ سے عرض کروں کہ میں کسی ایسے یونیورسٹی سے وابستہ نہیں رہا, کسی ایسے ادارے سے وابستہ نہیں رہا کہ جس میں 1-1.5 لاکھ روپیہ 2 لاکھ روپیہ تنخواہ مل رہی ہو. یہ میرا اپنا شوق تھا کہ اپنی ضروریات زندگی پوری کرتے ہوئے بغیر کسی ریکٹ کے, بغیر کسی سفارش کے, بغیر کسی قسم کا لابنگ کیے ہوئے یہ کام میں کرتا رہا. لوگوں نے کسی حد تک اس کی حوصلہ افزائی بھی کی, اکثر مجھے سیمینار میں اور لیکچرس کے لیے لوگ بلاتے بھی ہیں. تو یہ اوپر کام ہے, میں اس کو بڑے ہی شکر گزاری کے جذبے سے اس کو دیکھتا ہوں. اس کو قبولیت بھی کسی حد تک ملی ہے. اب ہر چیز کا انعام جو ہے مانیٹری گین یا مالیاتی فائدہ جو ہے نہیں ہوتا ہے, اور وہ اگر ہم کو مالی فائدہ اٹھانا ہوتا تو بہت سے کام دنیا میں تھے. میں وہ کرتا, یہ علم و ادب میرے ذوق کی چیز تھے, میرے روح کی طلب تھی. اور میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ حق کی اشاعت کا ایک بہت اہم ذریعہ یہ بھی ہے, جس سے میری بھی تشفی ہوتی ہے اور دوسروں کی جو غلط فہمیاں ہیں وہ بھی دور ہوتی ہیں, اور خدمت کا بھی موقع ملتا ہے, ان کے ذہنوں میں جو غلط باتیں بیٹھ گئی ہیں ان کو دور کرنے کا موقع ہوتا ہے, اور انسانیت کو انسانیت کے قریب لانے اور اس سے روشناس کرنے کا موقع ملتا ہے. اس لیے میں بہت خوش ہوں میں جس حال میں بھی ہوں.
اچھا شمیم صاحب, یہ آپ کی جائے پیدائش تو بنارس ہے, لیکن آپ کا قیام مہاراشٹر میں ہے, اور اردو کا جو گہوارہ ہے وہ شمالی ہند ہے. تو اب مہاراشٹر میں تو ظاہر ہے کہ وہاں کی زبان تو اردو نہیں ہے یا ہندوستانی نہیں ہے, تو پھر وہاں پہ اردو کی کیا صورتحال ہے اور اس کی؟
مہاراشٹر میں, مہاراشٹر کی زبان جو ہے تو مراٹھی زبان ہے, یہاں کی ریجنل زبان ہے, یہی بولی جاتی ہے یہاں پہ. لیکن مراٹھی کے بعد جو سب سے زیادہ زبان بولی جاتی ہے وہ اردو ہے, اور سب سے زیادہ اسکول جو ہے کالج, جونیئر کالج تک اور ایچ ایس سی کے لیول تک سب سے زیادہ اردو کے اسکول مہاراشٹرا میں ہے. یعنی بچہ, اس کو سائنس بھی پڑھنا ہو تو وہ اردو میں پڑھے گا, کامرس بھی پڑھنا ہو تو اردو میں پڑھے گا, ہسٹری اور جاگرافی پڑھنا ہو تو وہ اردو میں پڑھے گا, میتھ پڑھنا ہو تو وہ کرے گا. ابھی کہیں کہیں یہ بھی تجربات کیے ہوئے کہ سیمی اردو کر دیا گیا, یعنی وہ سارے سبجیکٹ اردو میں پڑھے گا, میتھ اور سائنس یہ دو سبجیکٹ جو ہے وہ انگریزی میں پڑھے گا. تو یہاں سب سے بڑی ہندی سے بھی زیادہ بولنے اور لکھنے اور پڑھنے اور پڑھانے والے لوگ یہاں پہ ہیں. ایک کچھ دنوں پہلے کا ایک وہ میں بتاؤں کہ مہاراشٹر میں پرائمری سے یونیورسٹی لیول تک اردو پڑھانے والوں کی تعداد 30,000 تھی. اب سوچیے آپ اس سے.
ایک زمانہ تھا, بلکہ اب سے 40-50 سال پہلے, جو اردو کے مراکز تھے بڑے بڑے, دلی, لکھنؤ, علی گڑھ وغیرہ. تو اب موجودہ صورتحال کیا ہے کہ اب اردو کے جو بڑے مراکز ہیں اور خاص طور پہ ادب کے حوالے سے, تو
وہ بالکل آپ کی جو بات آپ کہہ رہے ہیں اس کو مجھے یہ اعتراف کرنے میں کہ ان کی مرکزی حیثیت متاثر ہوئی ہے, چاہے وہ دلی ہو, چاہے وہ لکھنؤ ہو, چاہے وہ حیدرآباد ہو یا کچھ اور ایسے شہر ہوں.
جی.
جو ان کی تہذیبی حیثیت تھی, علمی حیثیت تھی, وہ کہیں نہ کہیں متاثر ہوئی ہے. ورنہ تو پنجاب بھی گوارا تھا اردو شاعری کا, اردو زبان و ادب کا, ایک سے ایک لکھنے والے بڑے بڑے لوگ تھے وہاں پہ, سب پنجاب کی سرزمین سے ابھرے تھے. دوسری بات غلط یہ ہو رہی ہے یا جسے میں محسوس کر رہا ہوں کہ یہ گلوبلائزیشن کا جو عہد آیا ہے, گلوبلائزیشن کے عہد میں کہیں نہ کہیں ہماری ملکی انڈسٹری کو, ملکی زبان کو, ملکی کلچر کو متاثر کرنے کی کوشش کی ہے. اور ایک احساس کمتری کا رجحان پنپنے لگا ہے کہ بھائی ہمارا بچہ اردو میڈیم سے پڑھے گا تو وہ شاید پیچھے رہ جائے, ہمارے ساتھ یہ کرے گا تو وہ پیچھے ہو جائے گا, تو اس کا نقصان ہمیں پہنچ رہا ہے.
اچھا جو آپ نے ذکر کیا گلوبلائزیشن کا, تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے کچھ عشروں سے جو اردو ہے وہ بر صغیر سے نکل کر اب مشرق وسطی, یورپ, کینیڈا, امریکہ, یہاں بھی چونکہ لوگ ہجرت کر کے پہنچے ہیں تو اردو ادب یہاں بھی تخلیق ہو رہا ہے, تو اس سے کیا ادب کو کچھ وسعت اور ملی نہیں یا نہیں ملی؟
ہاں بالکل, دیکھیے اس سے دو باتیں ہیں. ہمارا اردو کی خصوصیت یہ تھی کہ اردو کا مرکز لاہور بھی تھا, اردو کا مرکز حیدرآباد بھی تھا, یہ ٹو ایکسٹریم تھے. مرشد آباد اس کا مرکز تھا اور لکھنؤ بھی تھا, تو وہ بنگالی زبان سے, تیلگو زبان سے, پنجابی زبان سے, مراٹھی زبان سے, ہر زبان سے اس کا رشتہ تھا, اور زبانوں سے لین دین کا اردو کا جو سلسلہ اور تعلق تھا وہ دوسروں زبانوں کے مقابلے میں زیادہ مضبوط تھا, دوسروں کے کلچر سے, دوسروں کی زبانوں سے, دوسروں کی سے, تو اس نے لیا. اور یہی سلسلہ جب ہمارے اپنے لوگ باہر گئے تو انگریزی سے تو اس کا سلسلہ شروع ہی تھے, فورٹ ولیم کے کالج کے زمانے سے ہی شروع ہو گیا تھا, لیکن جب ہمارے اردو والے باہر گئے ہیں, کینیڈا میں گئے ہیں, امریکہ میں گئے ہیں, برٹن میں گئے ہیں, دوسرے اور ملکوں میں گئے ہیں, تو وہاں جانے کے بعد انہوں نے اور لکھنا شروع کیا, پڑھنا شروع کیا, تو ہمارا دوسری زبانوں سے, ملکی زبانوں سے بھی اور غیر ملکی زبانوں سے بھی ہمارا رشتہ اور زیادہ مستحکم ہوا, اس سے ہماری زبان مالا مال ہوئی. ہماری زبان کی بہت سی چیزوں کا ترجمہ انگریزی میں بھی ہوا اور دوسری زبانوں میں بھی ہوا, یہ سب تو ہوا. اس میں کہیں ہم کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ ایک پش یا دو پش کے بعد جو ہمارے مہاجرین کینیڈا یا امریکہ میں تھے, ان کے بچے اردو سے اس لگاؤ کا ثبوت نہیں دے پا رہے ہیں جو ان کے والدین دیا کرتے تھے. اس کی جو بھی وجہ ہو, جو لوگ وہاں ہیں وہ اس پہ, لیکن ہم تو بہت دور سے آبزرویشن کر رہے ہیں, ہمارا یہ خیال ہے اس میں.
اچھا آپ کچھ تھوڑا سا آپ کی کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ آپ نے جیسے فرمایا کہ آپ غالب کے بہت مداح ہیں, ان کے بارے میں آپ نے کتاب بھی لکھی, جو آپ کی شاعری ہے اس میں کیا رنگ ہے؟ مطلب آپ روایتی طور پر اسی شاعری کو جاری رکھ رہے ہیں جو ہماری میراث ہے؟
شاعری میں میرا اپنا رنگ ہے. دیکھیے غالب کا میں مداح ہوں, اقبال کا مداح ہوں, فیض کا مداح ہوں, فراق کا مداح ہوں, لیکن مداح ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں ان کی کاپی کروں یا ان کی پیروڈی کروں. شاعری کا میرا اپنا انداز ہے, وہ اچھا ہے برا ہے, لوگ پسند کرتے ہیں نہیں پسند کرتے ہیں, دیٹ از ان میٹیریل, اس پہ بات ہوتی رہے گی. لیکن مجھے کوئی بات شاعری میں کہنی ہے, اپنے آپ کو ایکسپریس کرنا ہے, تو ہم نے اپنا اپنا انداز دکھا ہے, وہ اسی میں ہمیں شاعری کرتا ہوں.
تو یہ جو آپ شاعری کرتے ہیں اس میں کون سی صنف جو ہے وہ آپ کو زیادہ مرغوب ہے؟ غزل,
نظمیں بھی کہیں ہیں لیکن کم کہیں ہیں, غزلوں پہ زیادہ میری توجہ رہی ہے, جو وہ آسانی سے راستہ چلتے کہیں ہو جاتی ہے, تو غزلوں پہ زیادہ توجہ ہوتی ہے.
روبرو ابھی آپ نے جناب پروفیسر شمیم طارق سے ہمارا مکالمہ سنا. ادبی مجلہ سدارنگ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی پیشکش ہے.
سنیے, دیکھیے اور پڑھیے سب کچھ ایک ہی جگہ, ایک ہی صفحے پر, اردو voa.com. یہ ہے ہماری ویب سائٹ, دیدہ زیب خوش رنگ با تصویر صفحات اور رنگا رنگ موضوعات کے ساتھ. آپ چاہیں تو تازہ ترین خبریں پڑھیے, ورنہ ہوم پیج کے بائیں جانب کلک کریں اور براہ راست خبریں سنیں. یہی نہیں, اسی جگہ آپ کو مختلف موضوعات پر ویڈیوز بھی دیکھنے کو ملیں گی. اس پتے کو اپنے کمپیوٹر پر محفوظ کر لیجیے, urduvoa.com.
اور لیجیے اب سماعت فرمائیے کلام شاعر بزبان شاعر. آج کے شاعر ہیں ڈاکٹر تحسین فراقی. فراقی صاحب کا کہنا ہے کہ شاعری ان کا پہلا عشق ہے. جناب ڈاکٹر تحسین فراقی اپنا کلام پیش کر رہے ہیں.
گر گئے ہم تو عجب بے سر و سامانی میں, کیا رہا فرق قیامت میں اور اس پانی میں, کوہ صحرا سے اٹھے موج ہوائے تازہ, نہ رہی تاب و تمام شہر کے زندانی میں, اور یہ نگاہوں کے ہے مکتوب ورائے اسلوب, سب کے ہندی میں نہ یہ سب کے خراسانی میں. اور شعر دیکھیے کہ کون پوچھے گا ہمیں, کون بھرم رکھے گا ہم کے شامل ہیں فقیری میں نہ سلطانی میں. اور شہ خوبان زماں کب تمہیں نیند آئے گی, ہاتھ شل ہو گئے اپنے تو مگسرانی میں, اور عشق ناپید ہوا حرف غلط کی صورت, نہ یہ زنگی میں نافرنگی و ملتانی میں، اور ارض لاوارث الفاظ و معانی میں ہے قید، خاک اڑتی ہے اب ایوان غزل خانی میں. ایک غزل اور
جی
پیش کرتا ہوں. ہر ہر قدم ہے رقص اجل ان دنوں بہت، اے یار دیکھ بھال کے چل ان دنوں بہت، اور جل بجھ کے رہ نہ جائے یہ رویدگی تمام، چھانے لگا زمین پہ زحل ان دنوں بہت، اور دشمن کے ہاتھ ہی اٹھے بہرے دعا کے اب، اپنے تو ہاتھ ہو گئے شل ان دنوں بہت. دشمن کے ہاتھ ہی اٹھے بہرے دعا کے اب، اپنے تو ہاتھ ہو گئے شل ان دنوں بہت، اور کیا پار کرنے والے ہیں دشت فنا کو ہم، آنے لگی ہے یاد اجل ان دنوں بہت. اب ایک غزل ذرا اور رنگ کی ہے، لیکن وہ بھی مجھے امید ہے آپ کو پسند آئے گی. وہی دشمن اب اس کے دل میں گھر کرنے لگا ہے، اب اس ساحر پہ بھی جادو اثر کرنے لگا ہے. سفر نامے بہت ترتیب دے ڈالے ہیں اس نے، وہ گھر بیٹھے ہی باہر کا سفر کرنے لگا ہے، اور پرانے مشغلے اب اس کو خوش آتے نہیں ہیں، پرانے تذکرے زیر و زبر کرنے لگا ہے، اور بدل ڈالے ہیں اس دوران پیراہن بہت سے، ہوا کے رخ پہ بہنے کا ہنر کرنے لگا ہے، اور صفائی ہاتھ کی اس کو عطا ایسی ہوئی ہے، ذرے نا معتبر کو معتبر کرنے لگا ہے. اور کوئی ایسا کہ جس سے اولیت کو خطر ہو، وہ ایسے ہر پدر کو اب پسر کرنے لگا ہے. اور قیامت اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگی کہ بد کو بتر کرنے لگا اور سر بسر کرنے لگا ہے.
کلام شاعر بزبان شاعر جناب تحسین فراقی اپنا کلام پیش کر رہے تھے. اور اب سماعت فرمائیے ہندوستان کے ایک معروف شاعر جناب کوثر مظہری کا کلام انہی کی آواز میں.
یہ تو اچھا ہے کہ دکھ درد سنانے لگ جاؤ، ہر کسی کو نہ مگر زخم دکھانے لگ جاؤ، ہر کسی کو نہ مگر زخم دکھانے لگ جاؤ. نیل کے پانیوں رستے میں نہ حائل ہونا، کیا پتہ ضرب کلیمی کے ٹھکانے لگ جاؤ. بعد مدت کے تو آئے ہو ذرا ٹھہرو بھی، بعد مدت کے تو آئے ہو ذرا ٹھہرو بھی، سہل انداز میں اس طرح نہ جانے لگ جاؤ. یہ شعر ملاحظہ کیجیے کہ موسم دل جو کبھی زرد سا ہونے لگ جائے، اپنا دل خون کرو پھول اگانے لگ جاؤ، اپنا دل خون کرو پھول اگانے لگ جاؤ. اور یہ آخری شعر کے بوجھ دل پر ہے ندامت کا تو ایسا کر لو، میرے سینے سے کسی اور بہانے لگ جاؤ، میرے سینے سے کسی اور بہانے لگ جاؤ. اور میرے غزل کے چند اشعار کے، یہ جو ہر لمحہ میری سانس ہے آتی جاتی، ایک طوفان ہے سینے میں اٹھاتی جاتی، ایک طوفان ہے سینے میں اٹھاتی جاتی، موجیں اٹھ اٹھ کے تہیات چلی جاتی ہیں، ہاں مگر کس کی ہے تصویر بناتی جاتی، ہاں مگر کس کی ہے تصویر بناتی جاتی. اور یہ شعر کے، یہ شجر جس کے سبب رقص ہے کرتا رہتا، یہ شجر جس کے سبب رقص ہے کرتا رہتا، کاش وہ باد صبا دل کو نچاتی جاتی، کاش وہ باد صبا دل کو نچاتی جاتی. اور یہ شعر دیکھیے کہ بس وہی قیمتی ایک شے جو میرا حاصل تھی، بس وہی قیمتی ایک شے جو میرا حاصل تھی، ہر گھڑی پاس ہی رہتی نیوں آتی جاتی، ہر گھڑی پاس ہی رہتی نیوں آتی جاتی. اور یہ مقطع ہے کہ کم سے کم سنگے سر راہ تو ہوتا کوثر، کم سے کم سنگے سر راہ تو ہوتا کوثر، اور دنیا مجھے ٹھوکر بھی لگاتی جاتی، اور دنیا مجھے ٹھوکر بھی لگاتی جاتی. اور دو تین شعر اور سنا رہا ہوں کہ منظرِ چشم جو پراب ہوا جاتا ہے، منظرِ چشم جو پراب ہوا جاتا ہے، چمنِ دل میرا شاداب ہوا جاتا ہے، چمنِ دل میرا شاداب ہوا جاتا ہے، وہی قطرہ جو کبھی کنجے سرے چشم میں تھا، وہی قطرہ جو کبھی کنجے سرے چشم میں تھا، اب جو پھیلا ہے تو سیلاب ہوا جاتا ہے، اب جو پھیلا ہے تو سیلاب ہوا جاتا ہے. اور یہ کہ اس کی پلکوں پہ جو چمکا تھا ستارہ کوئی، اس کی پلکوں پہ جو چمکا تھا ستارہ کوئی, دیکھتے دیکھتے مہتاب ہوا جاتا ہے, دیکھتے دیکھتے مہتاب ہوا جاتا ہے. وہ جو شیریں دہن اس شہر میں آیا ہے میرے, وہ جو شیریں دہن اس شہر میں آیا ہے میرے, اس کا بولا ہوا شہداب ہوا جاتا ہے, اس کا بولا ہوا شہداب ہوا جاتا ہے. اور غزل کا مطلب ہے کہ دشت و صحرا کی کہاں اب زندگانی چاہیے, دشت و صحرا کی کہاں اب زندگانی چاہیے, اور اگر ایسا ہے تو ہونٹوں کو پانی چاہیے, اور اگر ایسا ہے تو ہونٹوں کو پانی چاہیے. سوچتا ہوں میرے دل تک کس طرح پہنچے کوئی, سوچتا ہوں میرے دل تک کس طرح پہنچے کوئی, بے نشاں گھر کے لیے کچھ تو نشانی چاہیے, بے نشاں گھر کے لیے کچھ تو نشانی چاہیے. پتلیوں پر رقص کرنا ہی کمال فن نہیں, پتلیوں پر رقص کرنا ہی کمال فن نہیں, درد کے آنسو کو تو پہم روانی چاہیے, درد کے آنسو کو تو پہم روانی چاہیے. ایک سنہرا خواب میری نیند کو درکار ہے, ایک سنہرا خواب میری نیند کو درکار ہے, خواب کو بھی نیند ہی کی پاسبانی چاہیے. اور یہ مقتا ہے کہ رات گزری ہے ہسارے کرب میں اے مظہری, رات گزری ہے ہسارے کرب میں اے مظہری, شام اب دل کے لیے کوئی سہانی چاہیے, شام اب دل کے لیے کوئی سہانی چاہیے. اور دو تین شعر اور کے, عمارت کا کوئی نقشہ نہیں تھا انا کے گھر سے جب نکلا نہیں تھا, انا کے گھر سے جب نکلا نہیں تھا. اور یہ کہ مجھے تو یاد ہی آتا نہیں ہے, مجھے تو یاد ہی آتا نہیں ہے, کوئی لمحہ کہ جب تڑپا نہیں تھا, کوئی لمحہ کہ جب تڑپا نہیں تھا. اور یہ شعر بنا دیجیے کہ مگر تسبیح اس کو کس سے دیتے, مگر تسبیح اس کو کس سے دیتے, ابھی تو چاند بھی نکلا نہیں تھا, ہمارے خواب میں سائے کئی تھے, ہمارے خواب میں سائے کئی تھے, کسی کے دوش پر چہرہ نہیں تھا, کسی کے دوش پر چہرہ نہیں تھا. اور یہ شعر ملا کیجیے بہت سادہ سا ہے, میں سب کے واسطے اچھا تھا لیکن, میں سب کے واسطے اچھا تھا لیکن, اسی کے واسطے اچھا نہیں تھا.
بہت خوب.
اور یہ کہ کھلی جو آنکھ سے دیکھا یہ میں نے, کھلی جو آنکھ سے دیکھا یہ میں نے, ابھی تو حشر ہی برپا نہیں تھا, کھلی جو آنکھ سے دیکھا یہ میں نے, ابھی تو حشر ہی برپا نہیں تھا. مجھے تو یاد ہی آتا نہیں ہے, کوئی لمحہ کجب تڑپا نہیں تھا.
کلام شاعر بزبان شاعر ڈاکٹر کوثر مظہری اپنا کلام پیش کر رہے تھے. وائس آف امریکہ واشنگٹن سے ہمارا ادبی مجلہ سدا رنگ پیش کیا جا رہا ہے. تفہیم غالب, دیوان غالب کی غزلوں کی سلسلے وار تشریح. آج ڈاکٹر سرفراز خان نیازی دیوان غالب کی غزل نمبر 220 کی انگریزی اور اردو میں تشریح کریں گے.
غالب کی شعرۂ آفاق غزل, غزل نمبر 220, ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے, آپ کی خدمت میں پیش ہے. بے شمار لوگوں نے اس غزل کو گایا ہے, تو اس مناسبت سے میں بھی اس کے جو اشعار ہیں وہ آپ کو سارا خان کی زبانی سناؤں گا, اور پھر حسب معمول ان کی تشریح اور انگریزی میں ترجمہ.
ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے, بہت نکلے میرے ارمان لیکن پھر بھی کم نکلے.
A thousand longings such that upon each one the breath would depart, a lot of my wishes came to fruition but still very few came out. اب یہاں بات انہوں نے یہ کی, ایک محاورہ ہے, جس چیز پہ دم نکلے وہ چیز ہوتی ہے اس کی بے انتہا خواہش ہوتی ہے. تو یہاں انہوں نے لفاظیں یوں کی ہیں کہ ہزاروں خواہشیں ایسی ہیں کہ ہر خواہش پہ ہمارا دم نکلنے کو تیار ہے. اب چونکہ انہوں نے یہاں دم نکلنے کی بات کی تھی, تو اب پھر انہوں نے ارمان کی بات کی, کہنے کے بہت نکلے میرے ارمان لیکن پھر بھی کم نکلے. اب یہاں پہ کہنے کے مطلب یہ کہ بہت سے میرے ارمان پورے ہو گئے, لیکن جب میں نے پلٹ کے دیکھا تو وہ ابھی بھی میرے دل میں جو ارمان تھے ان کی تعداد لا تعداد تھی, یہ کہنا چاہ رہے ہیں.
ڈرے کیوں میرا قاتل, کیا رہے گا اس کی گردن پر وہ خون جو چشم تر سے عمر بھر یوں دم بدم نکلے.
Why would my slayer be afraid, for why would it remain on her neck the blood that dripped continuously from wet eyes all my life. کہتے ہیں کہ محبوب نے ہمارا قتل کیا ہے لیکن اس کو ضرورت نہیں ڈرنے کی کہ یہ قتل اس کی گردن پہ نہیں ہوگا. کہ اس کی وجہ یہ کہ وہ خون, پہلی بات انہوں نے جب مصرے میں کی کہ جب قاتل نے قتل کر دیا اور پھر وہ کہہ رہے ہیں اس کی گردن پہ خون نہیں ہوگا, وہ تو پھر کہتے ہیں وہ خون جو چشمے تر سے, وہ چونکہ ساری زندگی ہماری آنکھوں سے یہ خون بہتا رہا تو یہ اس بات کی علامت تھی کہ ہم خود بخود گردن قلم ہو گئے تھے. تو اس طرح سے محبوب کے اوپر یہ الزام نہیں آ سکتا کہ اس کی وجہ سے میرا خون بہا.
نکلنا خلد سے آدم کا سنتے آئے ہیں لیکن بہت بے آبرو ہو کر تیرے کوچے سے ہم نکلے.
The emergence of Adam from Eden, we have long been hearing about how badly disgraced we came out of your alley. بڑا مشہور خیال ہے, آدم خل سے نکلے تھے, جو بھی غلطیاں انہوں نے کی تھیں بہت بے آبرو ہوئے اس حد تک کہ ان کو دنیا میں بھیج دیا گیا. تو کہنے گے کہ وہ تو ہم نے سنا تھا کہ کس طرح وہ بے آبرو ہوئے, لیکن جس طرح سے ہم تمہارے کوجے سے نکالے گئے ہیں تو اس کا مقابلہ جو ہے وہ بے آبرو ہونا جو ہے وہ آدم کے خل سے نکلنے سے بھی زیادہ ہے.
بھرم کھل جائے ظالم تیرے قامت کی ترازی کا اگر اس ترائے پر پیچ و خم کا پیچ و خم نکلے.
The myth will be shattered, O cruel one, of the height of your stature if the curls of your dangling forelock would become unfurled. بھرم کھل جائے ظالم, کہہ رہے محبوب کا قد جو ہے وہ لاما ہے لیکن اس کی جو زلفیں جو ہیں وہ اس قد سے بھی لمبی ہیں. تو کہنا ہی چاہ رہے ہیں کہ اگر محبوب نے اپنی زلفیں کھول کے گرا دیں تو وہ قد اور قامت جو بھی ہم کو قابل ستائش نظر آ رہی ہے وہ شاید ہم کو اتنی چھوٹی لگے ان زلفوں کی لمبائی کے مقابلے میں.
مگر لکھوائے کوئی اس کو خط تو ہم سے لکھوائے, ہوئی صبح اور گھر سے کان پر رکھ کر قلم نکلے.
Whoever wants it written to her should have it written by us. At dawn, having tucked a pen behind our ear, we came out from the house. اب یہ غالب کی ایک حصے مزاح کا بڑا نادر نمونہ ہے. کہنے ہم صبح جو ہوتا ہے اپنی کان پہ قلم رکھ کے نکل آتے ہیں اور پوچھتے ہیں بھی کسی کو خط لکھوانا ہے محبوب کو. یہاں پہ مسئلہ یہ کہ یہ محبوب میرا محبوب ہے یا ان کا محبوب ہے, دونوں صورتیں جو ہیں وہ ممکن ہو سکتی ہیں. اس میں ایک تو یہ کہ مجھے تجربہ اتنا ہے اس قسم کی خطوں کی دعوت کرنے کا کہ بہتر یہ ہے کہ آپ ہم سے لکھوائیں, یا اس محبوب کے اتنے عاشق ہوں گے کہ چلو اس بہانے میری لکھی ہوئی عبارت جو ہے وہ اس محبوب تک پہنچ جائے گی.
ہوئی اس دور میں منسوب مجھ سے بادا شامی, پھر آیا وہ زمانہ جو جہاں میں جام جم نکلے.
In this era, wine drinking became associated with me. Then again that time came when the cup of Jamshed would emerge in the world. بات ہے منسوب کی گئی ہے جام جم سے اس دور کا. کہتے ہیں کہ بادہ آشامی جو ہے اس دور میں مجھ سے منسوب ہوئی ہے. مثالیں میری دیتے ہیں وہ. اب یہ وہی زمانہ ہے جہاں جام جم نکلے. ایک وہ دور تھا جمشید کا کہ اس کا جام مشہور ہوا, اور اب آج میری بادہ آشامی جو ہے وہ اسی طرح سے مشہور ہے جو شہرت جام جم کو حاصل تھی.
ہوئی جن سے توقع خاستگی کی داد پانے کی, وہ ہم سے بھی زیادہ خستہ تیغے ستم نکلے.
Those from whom in woundedness we hope to find understanding, more than us they turn out to be wounded by the sword of tyranny. کیا خوب خیال ہے کہ ہمیں بہت سے لوگوں سے اس بات کی توقع تھی کہ ہماری مصیبتوں مشکلوں اور ہماری زار زار حالت پہ ہم سے ہمدردی کریں گے, لیکن جب ہم نے ان سے رجوع کیا تو ہم کو اندازہ ہوا کہ وہ تو ہم سے بھی زیادہ مظلوم ہیں. بڑا حسین خیال اس لیے ہے کہ ہر شخص کو اپنی مشکلات سب سے زیادہ محسوس ہوتی ہیں, لیکن اگر وہ مڑ کے دیکھے اوروں کی طرف تو شاید یہ محسوس ہو کہ حالات اتنے خراب نہیں ہیں ہمارے بھی.
محبت میں نہیں ہے فرق جینے اور مرنے کا, اسی کو دیکھ کر جیتے ہیں جس کافر پہ دم نکلے.
In love there is no difference between living and dying. We live looking at the same infidel for whom we would rather die. بہت نادر نمونہ غالب کی لفاظی کا. کہنے محبت میں کوئی جینے مرنے کا فرق نہیں ہے. کیوں؟ کہنے کہ جس کو دیکھ کے جیتے ہیں اسی پہ تو ہم جان دیتے ہیں, تو موت اور زندگی تو پھر ایک جگہ شامل ہو گئی کہ ہمیں دل چاہتا ہے اپنی جان دے دیں, اور پھر دل چاہتا ہے ساری زندگی جو ہے اس کی شکل دیکھتے رہیں.
کہاں میں خانے کا دروازہ غالب اور کہاں وائز, پر اتنا جانتے ہیں کل وہ جاتا تھا کہ ہم نکلے, پر اتنا جانتے ہیں کل وہ جاتا تھا کہ ہم نکلے.
اور یہ آخری شعر, where is the door to the tavern غالب and where is the preacher, but we know this much that yesterday he was going in as we came out. یہ انہوں نے مذاق کیا ہے وائس کے ساتھ, کہنے کہ یہ تو ممکن ہی نہیں ہے کہ ماخانے کا دروازہ ہو اور وہاں وائس بھی دکھائی دے. کہنے یہ تو بات سب کو پتہ ہے اور اسی میں سب یقین رکھتے ہیں لوگ, لیکن مجھے یہ شک ہو رہا ہے کہ کل جب ہم وہاں پہ گئے تھے میخانے میں تو وہ نکل رہا تھا میخانے سے. اب یہاں انہوں نے زور دیا ہے وائس کی ان عادتوں پر کہ وہ ہم کو تو تلقین کرتے ہیں کہ شراب نہ پیو, لیکن خود اسی شراب میں وہ مبتلا ہیں. یہ غالب کی شرارت کا ایک نادر نمونہ ہے. تو یہ تو تھی غالب کی وہ شعر آفاق غزل جو بے شمار لوگوں نے گائی, ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے. کیا خوب غزل ہے.
تفہیم غالب, دیوان غالب کی غزل نمبر 220 کی انگریزی اور اردو میں تشریح ڈاکٹر سرفراز خان نیازی کر رہے تھے. اور اب آخر میں جناب حیات اللہ انصاری کا افسانہ ہستے آسو. حیات اللہ انصاری کا شمار اردو کے اولین افسانہ نگاروں میں ہوتا ہے. سیدھی سیدھی کہانی لکھتے تھے, پلاٹ پر پوری توجہ, کہانی اس طرح آگے بڑھتی ہے کہ قاری کا تجسس برقرار رہے. ہمارے کلاسیکی افسانے کا یہی انداز اور طور طریقہ تھا. یہ افسانہ بھی اسی طرز کی نمائندگی کرتا ہے. لیجیے سماعت فرمائیے خالد حمید سے حیات اللہ انصاری کا افسانہ ہستے آسو.
کیسوں اگر تم کو پڑھاؤں تو پڑھو گے؟ مجھے پڑھاؤ گے باپو؟ مجھے عمر قید کی سزا بھگتنے والی جھگڑوں نے چکی روک کر حیرت سے میری طرف دیکھا. کیوں, اس میں کیا خرابی ہے؟ مگر یہ بتاؤ کہ پڑھاؤ گے کیا؟ تاریخ، جغرافیہ، سیاست، اپنے ملک کے بڑے لوگوں کی باتیں۔ جھگڑو بڑی زور سے ہنسا۔ ہنسی کے مارے اس کا منہ کلہڑ کی طرح دیر تک کھلا رہا اور اس سے کئی اونچی نیچی آوازوں سے بٹی ہوئی ہنسی آتی رہی۔ کیا کہا؟ تاریخ، جغرافیہ اور اسی تم ہم کو پڑھائیو۔ او بابو، ہم تو دوئی بھی نہ جانا تھے۔ مجھے اس کی اس بات پر حیرت ہوئی۔ مگر تم اپنا جیل کا کارڈ اپنے اور ساتھیوں کے کارڈ سے جب چاہتے ہو الگ کر لیتے ہو۔
ان پر تو ہم لوگوں نے خاص خاص نشانیاں لگا رکھی ہیں، یہاں پڑھنا کون جانتا ہے۔
اچھا کوئی بات نہیں، میں پہلے پڑھنا لکھنا سکھ لاؤں گا۔
ہم کو سکھلا لو گے پڑھنا لکھنا؟ میری کوبڑی تو بہت موٹی ہے۔
کون کہتا ہے، تم تو سب باتوں میں ہوشیار ہو۔
بابو جہاں کتاب کا سامنا ہو میں بدھو بن جاتا ہوں۔
تو چلو میں اس طرح پڑھاؤں گا کہ کتاب کا سامنا ہی نہ ہو۔ جھگڑو کو گھر بہت یاد آتا تھا اور ہر وقت اسی یاد میں گم رہتا تھا، لیکن پھر بھی وہ مجھ سے پڑھنے لگا۔ پڑھانے کا طریقہ میں نے یہ نکالا کہ میں پسے ہوئے آٹے پر حروف بنا دیتا، پھر اسی پر اس کی مشق کراتا رہتا۔ جھگڑو کو قتل کے جرم میں عمر قید کی سزا ہوئی تھی اور وہ تھا بہت جھگڑالو قیدی، اور شاید اسی وجہ سے جیلر نے اس کو میرا ساتھی بنا دیا تھا۔ لیکن مجھ سے اس نے کوئی جھگڑا نہیں کیا، بلکہ چکی پیسنے میں وہ سارا زور لگاتا تھا اور کہتا تھا، بابو تم صرف ہاتھ چلاتے رہو۔ مجھے عدالت نے بی کلاس دیا ہے، لیکن میرا جیلر سیاسی قیدیوں کے بارے میں خاص خیالات رکھتا تھا۔ وہ کہتا تھا، اے کلاس کے ہوں چاہے بی کلاس کے، ان سے مشقت لینا ضروری ہے، ورنہ پھر یہ بغاوت کی اسکیمیں بنائیں گے اور جیلر کے خلاف سازشیں کر دیں گے۔ میں نے ذرا بحث کر لی تھی، پر وہ کہنے لگا،
تمہارا سارا زور نکال دوں گا، تم کو ایسے شخص کے ساتھ چکی پسواؤں گا جو مزاج درست کر دے گا۔
شروع شروع میں تو جھگڑو چکی چلانے کا سارا زور میرے اوپر ڈال دیتا تھا، لیکن جب اسے معلوم ہوا کہ سیاسی قیدی کون لوگ ہوتے ہیں تو پھر وہ ایک دم سے میرے اوپر مہربان ہو گیا اور چکی کا سارا زور خود لگانے لگا۔
کیوں بھائی، سبق یاد ہو گیا؟
کل والا نہیں، پرسوں اور ترسوں والا یاد ہے۔
خیر کچھ تو یاد ہے۔ جھگڑو کا اصرار تھا کہ پڑھنا تو ضرور اچھی چیز ہے، لیکن لکھنا سیکھ کر کیا کریں گے؟ کون اب بیٹھا ہے جسے چٹھی لکھے؟ تم تو گھر بہت یاد کرتے ہو۔
ہاں بابو بہت۔
جسے یاد کرتے ہو اس کو لکھنا؟
نہیں بابو، ایسا نہیں ہو سکتا۔
کیوں؟
اب کیا بتلائیں؟
آٹے میں حروف بنتے رہے، اس کے بعد پھر ان سے الفاظ بننے لگے۔ جب جھگڑو الفاظ پڑھنے لگا تو اس کے چہرے پر ایک عجیب تازگی اور امید آ گئی، اور اس کی دلچسپی بھی بڑھنے لگی۔ الفاظ کے بعد آٹے پر عبارتیں لکھی جانے لگیں۔ رفتہ رفتہ جھگڑو ان کو پڑھنے لگا۔ ایک دن میں نے کہا، جھگڑو بھیا، تم کو پڑھنا آ گیا، اب تو تم چٹھی تو پڑھ سکتے ہو۔ جھگڑو نے ایک دم سے ہاتھ روک دیا۔
میں چٹھی پڑھ سکتا ہوں؟
ہاں۔ اس کی کالی رنگت میں سرخی دوڑ گئی، سانس تیزی سے چلنے لگ گئی اور ہاتھ کانپنے لگے۔
میں چٹھی پڑھ سکتا ہوں؟ سچ؟
ہاں جھگڑو، تم چٹھی پڑھ سکتے ہو۔ وہ حیرت اور خوشی سے میری صورت تکتا رہا۔ اس کے چہرے پر خوشی کے وہ خطوط ابھر رہے تھے جو یا تو کبھی ابھرے ہی نہ تھے یا ابھرنا بھول چکے تھے۔ اس سے وہ مسخرہ سا لگ رہا تھا۔
دیکھو بابو، سوچ کر کہو، ایسا نہ ہو کہ میں چٹھی پڑھنے بیٹھوں اور نہ پڑھ سکوں۔
نہیں جھگڑو، اگر چٹھی صاف لکھی ہوئی ہے تو ضرور پڑھ لو گے۔ جھگڑو کی خوشی فکروں اور خیالوں میں ڈوبنے لگی اور ڈوبتے ڈوبتے بالکل غائب ہو گئی۔ چکی گڑڑ گڑڑ چلتی رہی اور پوری رفتار سے چلتی رہی، اور مجھے زور لگانے کی کوئی خاص ضرورت محسوس نہیں ہوئی۔ لیکن جھگڑو کی آنکھیں ماضی کے دھندلکوں میں اتنی گہری ڈوب گئیں کہ مجھے ان کی طرف دیکھنے سے وحشت ہونے لگی۔ دوپہر سے سہ پہر تک جھگڑو کی عجیب حالت رہی۔ फिर एकदम उसने कहा,
बाबू थोड़ी देर के लिए आकिया दे तो।
हाँ हाँ। झगड़ू एक दीवार की आड़ में चला गया। मैं पीसता रहा। इतने में झगड़ू के जोर जोर से बातें करने, रोने, हंसने की आवाजें आने लगी। आवाजें कुछ ऐसी अजीब बल्कि वहशत भरी थीं कि मैंने जेल के कवायद की खिलाफ वर्जी की और चक्की छोड़कर उसके पास चला गया। झगड़ू हाथ में एक पर्चा लिए पढ़ रहा था। उसके होंठों पर हंसी थी और आंखों में आंसू, हाथ कांप रहे थे।
वो मर गई तो मर गई, पर मेरी रहकर मरी। मरते समय मेरी थी और अब भी मेरी है, मेरी है।
अब वो रोने लगा और फूट फूट कर रोने लगा। मुझे महसूस हुआ कि उस वक्त मेरा करीब जाना मुनासिब ना होगा। मैं दूर खड़ा रहा। जब झगड़ू का रोना जरा थमा तो मैंने उसे पुकारा, झगड़ू झगड़ू। लेकिन झगड़ू बदस्तूर अपने ख्यालों में खोया रहा। जब मैं बार बार पुकारा गया तो उसने कहा,
बाबू तुम चक्की चलाते रहो, नहीं तो हम दोनों को कोड़े पड़ेंगे। मुझे आपसे वो बात मालूम हो गई जिसके मालूम करने के लिए मैं 5 साल से तड़प रहा था, मगर मुझे कौन बताता।
मुझे उसकी इन बातों से ये यकीन हो गया कि पागल नहीं हुआ है। फिर आकर चक्की पीसने लगा। दूसरे दिन झगड़ू जब आया तो उसके चेहरे पर गम भी था, सुकून भी था और एक मुस्कुराहट भी थी। लेकिन अब उसकी आंखों में वो मुर्दापन नहीं था जो मुझे उनमें हमेशा नजर आया करता था। मैंने झगड़ू से पूछा कि क्या मामला है, मगर उसने कोई जवाब नहीं दिया। अलबत्ता उस दिन शाम को जब चलने लगा तो उसने बहुत अदब और अकीदत से मेरे पांव छुए। फिर दूसरे दिन सुबह को भी यही किया और शाम को भी। 3-4 दिन के बाद झगड़ू मुझे इसी तरह डंडोत करके कहने लगा,
बाबू तुमने मुझ पर वो एहसान किया है कि मैं 7 जन्मों तक भी उसे उतार नहीं सकता हूं। अगर जेल के बाहर होता तो एक काम जरूर करता, वो ये है कि तुम्हारे तमाम दुश्मनों को ठिकाने लगा देता।
मेरा कोई दुश्मन नहीं है, लेकिन तुम ये बतलाओ कि तुमको हुआ क्या है, तुम खुश हो या गमगीन।
मेरी समझ में खुद नहीं आ रहा है तुमको कैसे बतलाऊं।
अच्छा ये बतलाओ, तुम उस वक्त जब चक्की मेरे ऊपर छोड़कर गए क्या पढ़ रहे थे।
एक चिट्ठी।
किसकी चिट्ठी थी।
उसी की, अपनी पत्नी की।
पत्नी की, तुम तो कहते थे कि तुम्हारा कोई नहीं है।
अब वो कहाँ है बाबू, वो तो भगवान के घर है।
भगवान के घर। फिर उसकी चिट्ठी तुमको कैसे मिली।
वो तो 5 साल हुए जब आई थी।
फिर तुमने किसी से पढ़वा कर सुन तो ली होगी।
ये तो नहीं कर सका।
नहीं कर सके।
हाँ वो यूं ही मेरे पास 5 साल हिफाजत से धरी रही।
मेरा दिल धड़क कर बोला,
5 साल, 5 साल।
गुजश्ता 5 सालों में क्या क्या हुआ होगा। मुझे मुलाजमत मिली, शादी हुई, मेरा बड़ा लड़का स्कूल में पढ़ रहा है। मैंने मुलाजमत छोड़ दी और 1942 की तहरीक में हिस्सा लेकर जेल में आ गया। इन 5 सालों में हिंदुस्तान में कैसा इनकलाब हो गया। रियासतों में कांग्रेस वजारतें आ गईं, यानी वो लोग जिनको गुंडा समझा जाता था वह हुक्मरान बन गए। तालीम का निज़ाम बदल गया, किसानों की बेदखली बंद हुई, इससे उनकी ज़िंदगी का ढांचा बदल गया और सब कुछ हो गया इन 5 वर्षों में, जबकि ये चिट्ठी झगड़ू के पास अनपढ़ रही।
ओहो 5 साल।
झगड़ू कहने लगा,
अगर ऐसी वैसी चिट्ठी होती तो मैं पढ़वा लेता, मगर ये तो और ही तरह की चिट्ठी थी। मुझे कभी ये डर लगता था कि कहीं चिट्ठी में ऐसी वैसी बात निकली और चिट्ठी पढ़ने वाला हंस दिया तो कहीं ऐसा ना हो कि मैं उसका गला घोंट दूं, और कभी एक चिट्ठी की बात इधर उधर चल निकली और ये कैदी खली करने लगे तो मैं 2-1 को मार ही डालूंगा। भैया मुझे अपने गुस्से से बहुत डर लगता है, इसी ने तो मुझे इस 4 दीवारी में पहुंचाया है। मैंने चिट्ठी पढ़वाई नहीं, पर वो मेरे सीने पर सिल की तरह धरी रही।
ہر وقت تھوک اٹھتی تھی کہ جانے اس میں کیا ہو. میں سوچتا تھا کہ جس دن جیل سے نکلوں گا اسٹیشن پر پہنچتے ہی کسی بھلے مانس سے کہوں گا کہ بھیا تو اس چٹھی کو پڑھ دے.
پھر تم نے چٹھی پڑھ لی؟
ہاں بابو پڑھ لی, اور پڑھ کر معلوم ہوا کہ میری پتنی میری تھی اور میری رہی. مجھے وشواس ہے کہ وہ مرتے سمے بھی میری ہی ہوگی.
تم کو اس پر شک کیوں ہوا؟
تم کیا جانو لمبی سزا کیا ہوتی ہے. جب عمر قید کی سزا ہوئی تو میں جوان تھا اور وہ تو بچہ ہی تھی. میں نے سزا سنتے ہی پنچوں کو گواہ بنا کر کہہ دیا کہ میری پتنی جس کے گھر جائے بیٹھ جائے, میری طرف سے وہ آزاد ہے. پھر جب وہ جیل میں ملنے آئی تو میں اس سے یہی کہتا کہ تو یہ جوانی مرد بنا کیسے بتائے گی مورکھ, جا کسی کی ہو جا. مگر بھگوان جانتا ہے کہ اس بات کے کہنے سے میرا کلیجہ پھٹ جاتا تھا. پھر میں نے اپنے جی میں کہا کہ تیرا کلیجہ پھٹتا ہے تو پھٹ جائے, مگر یہ تو سوچ کہ یہ چھوکری عمر قید والے کی پتنی بن کر جیے گی تو کیسے جیے گی. تم تو جانتے ہو گے کہ جوانی کے شکاری کہاں کہاں ہوتے ہیں اور کیسے کیسے ہوتے ہیں, اور جوانی کہاں تک اس کا سامنا کر سکتی ہے. پر میں ان باتوں کو جانتا ہوں. ایک دن میں نے دل کڑا کر کے اس سے بہت بگڑا کہ تو میرا ساتھ کہاں تک دے گی, اب نہ آیا کر, جا اور کسی کے گھر بیٹھ جا. پھر وہ نہیں آئی بابو. جب ملاقات کا دن آتا تو بس میں پانی کی مچھلی کی طرح تڑپتا. پھر میں نے کسی سے سندیشہ بھیج کر اسے بلایا پر وہ نہ آئی. میں بہت رویا. پھر اپنے آپ سے کہا مورکھ تو ہی اسے آنے سے روکتا ہے, تو ہی اسے آگیا دیتا تھا کہ پرائی بن جا. اس نے اس پر بھی تیرا بہت ساتھ دیا, اب اگر وہ ساتھ نہ دے سکی اور جیسا تو کہتا تھا ویسا ہی اس نے کر لیا تو تو کیوں روتا ہے. پھر بھی میری آس نہ ٹوٹی. میں نے کہا ہو سکتا ہے کہ کبھی میری یاد آ جائے اور وہ اپنے نئے مرد ہی کے ساتھ میرے کنے چلی آئے. اس طرح کئی برس بیت گئے. آخر ایک دن یہ چٹھی آئی. میں اسے لے کر منشی کے پاس چلا کے پڑھوا لوں, مگر ذرا دور جا کے خیال آیا کہ اس میں ہوگا کیا, یہی نا کہ وہ پرائے گھر بیٹھ گئی. یہ پڑھ کر منشی ہنس دیا تو کیا جھگڑو یہ ہنسی برداشت کر سکے گا. اس بات کا خیال آتے ہی میرا خون کھولنے لگا. پھر میں نے سوچا کہ مانو منشی نہ ہنسا, لیکن یہ بات چھپنے سے رہی ضرور پھوٹ نکلے گی اور پھر قیدی ادھر ادھر دیکھ کر مجھے ہنسیں گے, اس سے میں برداشت نہیں کر سکوں گا. میں نے چٹھی ویسے ہی رکھ لی اور پھر رکھے ہی رہا. آخر ایک دن خبر ملی کہ وہ مر گئی. یہ سن کر میرے دل کو بہت چوٹ لگی, پر میں رو نہ سکا کہ یہ نہیں معلوم ہو سکا کہ کس کی ہو کر مری. جب تم نے کہا کہ پڑھنا سیکھ لو, اس وقت یہ بات میرے دھیان میں نہ تھی کہ میں اتنا پڑھ سکوں گا کہ چٹھی پڑھ لوں. میرے گاؤں میں ایسے آدمی تھے جو پاٹھ شالا میں پڑھ چکے تھے, پر نہ وہ چٹھی پڑھ سکتے تھے اور نہ لکھ سکتے تھے. یہ دونوں کام وہ دوسروں سے لیتے تھے, اور کبھی کبھی تو ان کے گھر آئی ہوئی چٹھیاں بھی مہینوں اس انتظار میں پڑی رہتی کہ کوئی پڑھنے والا آئے تو اس سے پڑھوائی جائے. جب تم نے کہا کہ تم چٹھی پڑھ سکو گے تو مجھے یقین نہ آیا. پھر میں نے تم سے الگ جا کر یہ چٹھی نکالی, پڑھی تو پڑھتا ہی چلا گیا. جب چٹھی پڑھی تو اس کی موت پر رو دیا اور اس بات پر خوش ہوا کہ وہ میری ہی رہی. پھر وہ تم سے ملنے کیوں نہیں آئی؟ بابو اس کی دونوں ٹانگیں بیکار ہو گئی تھیں, آتی کیسے, جانے وہ کس حال میں زندہ رہی, کہیں بھوکوں تو نہیں مر گئی. جھگڑو جیب سے چٹھی نکال کر دیکھنے لگا. اس کی آنکھوں میں درد بھرے آنسو تھے اور ہونٹوں پر فاتحانہ مسکراہٹ.
ہنستے آنسو, حیات اللہ انصاری کا افسانہ خالد حمید سنا رہے تھے. اس کے ساتھ ہی ہمارے اس ادبی مجلے ستارنگ کا وقت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. اجازت کا طالب ہوں. وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں اسد نذیر.